انسان کس تربیتی نظام کی طرف انسان کو لے جانا چاہے گا. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہاں ہمیں ایک خدشے کا پہلے سے خیال رکھنا ہوگا, وہ یہ کہ مغرب کا تربیتی نظام اور مغربی ثقافت 100% مادہ پرستی کے اوپر مبتنی ہے. 100% مادہ پرستی, اس میں کوئی بو کوئی لہر بھی کسی قسم کی روحانیت اور معنویت کے اندر نہیں. یعنی آپ ان کے نظام کے اندر اگر جا کر معنویت اور روحانیت کو ایک امکان کے طور پر بھی بیان کریں گے تو یہ امکان کے طور پر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کی کہ اگر خدا کے نظریے کو کائنات کی ابتدا کے امکان کے طور پر بھی بیان کیا گیا تو کیس ہو جائے گا کہ آپ نے خدا کے نظریے کو امکان کے طور پر بھی کیوں ڈسکس کیا, اس میں تو یہ حصہ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم ان کے خلاف بولنے کی کوشش کریں تو ہم بھی ایک افراد کا شکار ہو جائیں. وہ کس افراد کا؟ بجے کہ انہوں نے 100% مادہ پرستی کے اوپر اپنا نظام بنایا تو ہم 100% مادے کے انکار پر اپنا نظام بنا دیں. ہم کس غلطی کا شکار ہو جائیں گے؟ ہم اس غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں جس کو اسلام نے روحانیت کہہ کر رد کر دیا ہے. اسلام نے کہا ہمیں روحانیت قبول نہیں ہے, لا روحانیت فی اسلام, یہ روحانیت قبول نہیں ہے. اچھا اگر کوئی روحانیت کا شکار ہو گیا تو مشکل کیا ہوگی؟ مشکل یہ ہوگی کہ اسلام جو جامع نظام ہے اس کی جامعیت میرے اور آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے گی. اسلام جامع نظام ہے, یہ زندگی کے ہر پہلو کو کامیابی تک دلانے کے لیے آیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے انکار کے نتیجے میں کوئی ایسی شدت دکھائیں کہ یہ جامعیت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, اسلام پھر کسی ایک پہلو پر رک جائے, کس طرح جیسے بدھزم کسی ایک جگہ کے اوپر رکے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک خدشہ تو ہمیں اپنے ذہن کے اندر مسلسل محفوظ رکھنا ہوگا کہ اسلام کی جامعیت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے, ہم روحانیت کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن جس چیز کو میں خدشے کے طور پر نظر میں نہیں رکھوں گا وہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ اب جو آپ نظام پیش کر رہے ہیں یہ بنیاد پرستی بن رہی ہے, اس کا ہمیں کوئی خدشہ نہیں. آپ یہ کہیے یہ جو آپ نے بتایا یہ بنیاد پرستی ہو گئی, ہو جائے. ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ مغرب کے لگائے ہوئے الزاموں کا جواب دینے کے لیے اسلام کو ہی نابود کرنے کی کوشش کریں, اس کے ہم ذمہ دار نہیں. اگر کوئی کہتا ہے یہ جو آپ نے بتایا یہ بنیاد پرستی ہے, ہوتی رہے. اگر کوئی کہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ قدامت پسندی ہے, یہ تو آپ فنڈامنٹلزم ہو گئے, فنڈامنٹلسٹ ہو گئے, آپ ریڈیکل ہو گئے, آپ کنزرویٹو ہو گئے, آپ بیکورڈ ہو گئے, ان ٹائٹلز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں جو اصلی پرواہ ہے مجھے کہ خالص اسلام کسی طرح نظر آتا ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی اور حکم بار ہو رہا ہے مغرب کی طرف سے, وہ کہتے ہیں یہ تو بہت غلط ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی ہمیں مطلق کوئی پرواہ نہیں, ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر یہ اسلام ہے تو اس کا بیان ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد یہاں پر جو درخواست ہوگی مجھے کہ ذرا تعامل کرائیے, پورا نظام آپ کے سامنے واضح ہو, اس نظام کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے اوپر فیصلہ صادر فرمائیے گا کہ یہ نظام کس قسم کا نظام ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا دو مجالس میں کہ اسلام کا تربیتی نظام کس طریقے سے خراب کر دیا گیا, مغرب کا تربیتی نظام کس طریقے سے ہمارے آئیڈیل کو فراہم کرنے میں ناکامی سے دوچار کرے گا, وہ ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں دلا پائے گا. اب ذرا آ کر دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نظام کن بنیادوں پر قائم ہے. آپ اسلام کے نظام کے آئیڈیلز بنائیں گے, میں اور آپ کوشش کریں گے کہ اسلامی نظام کے آئیڈیلز کو بنانے کی کوشش کریں. کل کسی صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ ہم جو ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں کیا یہ اچھا آئیڈیل نہیں ہے, کیا یہ کامیابی نہیں ہے, کیا یہ ایمان اور تقویٰ نہیں ہے؟ ذرا تھم جائیے, ذرا رک جائیے, پہلے ہم ایک عمارت بنا لیں, اس کے بعد دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا چیز کامیابی بنے گی اور کیا چیز نعوذ باللہ ناکامی بنے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ اسلام میں بنیادی ترین کانسیپٹ کون سا ہے. اسلام میں نماز بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, روزہ اور زکوٰۃ بھی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اسلام میں عقائد بھی ہیں. بنیادی ترین تصور کہاں سے ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوگی؟ اب وہ بہت معروف جملہ ہے, آپ نے سنا ہے یقیناً, میں اور آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں توحید دین اسلام کی اساس ہے. کون سی توحید دین اسلام کی اساس ہے؟ کس قسم کی توحید؟ ایک خدا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کو پہچاننا ضروری ہے. اگر میں بہت اچھی مثال شاید نہیں ہوں، لیکن اپنے طور پر یہ کہوں گا کہ کیا نعوذ باللہ وہ خدا محتاج ہے کہ سب اسے پہچان، وہ خدا محتاج ہے کہ سب اس کی عبادت کریں؟ کہتے ہیں میں تمہیں خلق اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو. اچھا عبادت نہیں کریں گے تو کیا کرو گے؟ تو عبادت نہیں کریں گے تو ہم سزا دیں گے. تو کیا نعوذ باللہ خدا میری عبادتوں کے اوپر غصے میں آ جاتا ہے؟ نہیں کروں گا تو مجھے سزا دے گا، اور اگر کروں گا تو خوش ہو جائے گا، مجھے سزا دے گا. وہ پہچانے جانے کا محتاج کیوں ہے اگر نعوذ باللہ کو اس کو محتاج ہی سمجھتا ہے؟ اگر اس سے بھی بڑھ کر پوری مثال دینے کی کوشش کروں تو مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے خود نمائی کروں، اپنی تعریف کرنا پسند کروں کہ لوگ میری تعریف کریں، تو یہ میرے نقص کے اوپر دلیل ہے. اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ سے چاہ رہا ہوں آپ میری تعریف کریں. خدا نے کیوں چاہا کہ اس کی تعریف ہو؟ خدا نے کیوں چاہا کہ اس کی عبادت ہو؟ نعوذ باللہ، کیا اس کمال مطلق کے اندر کوئی نقص ہے؟ تو ہرگز ایسا کوئی تصور ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس تصور کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا، یعنی دوبارہ سے کیا، ایک خاص نظر سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا، معاملہ کس طریقے سے توحید اساس بنتی ہے، کس طریقے سے زندگی کو اس کی بنیاد کے اوپر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں ایک اور مثال کے اندر اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ پروردگار نے کیوں اتنی اہمیت دی ہے کہ مجھے پہچانے. یعنی اس کے انداز سے یوں لگتا ہے کہ اگر نہیں پہچانا تو بربادی ہی بربادی. کیا سبب؟ کیوں بربادی؟ کیوں خدا کو اس بات کے اوپر اتنا غیظ و غضب ہے کہ کوئی مجھے کیوں نہیں پہچانتا؟ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار اس کائنات کا خالق ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے. اچھا، کیا ہر اس چیز کو جس کو ہم استعمال کرنے لگتے ہیں کیا پہلے خالق کو پہچانتے ہیں؟ بڑی بونڈی سی مثال لگے گی آپ کو ظاہری طور پر، لیکن اس سے نتیجہ حاصل شاید ہو پائے گا. مجھے میرے ہاتھ میں فرض فرمائیے ایک موبائل دے دیا گیا، کافی سے استعمال کیجیے. کیا ضروری ہے میں پہچانوں کہ موبائل کا خالق کون ہے، اس کا موجود کون ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. میرے خیال میں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں بہت کم کوئی جانتا ہوگا کہ موبائل کا بنانے والا کون تھا. لوگ استعمال کر رہے ہیں. کیا موبائل میں استعمال ہونے میں کبھی کوئی رکاوٹ اس وجہ سے دکھائی ہے کہ میرے خالق کو کیوں نہیں پہچانا، میرے موجود کو کیوں نہیں پہچانا؟ نہیں، موبائل میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں دکھائی. چاہے آپ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، اگر آپ استعمال کرنا جانتے ہیں آپ استعمال کر لیں گے. جو موبائل کا بہترین استفادہ ہے وہ آپ حاصل کر لیں گے اگر آپ استعمال کرنا جانتے ہیں. اس میں ایمان کی کوئی شرط ہے؟ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے. آپ اس موجود کا احترام کریں یا نہ کریں، موجود کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، اس کی آپ بندگی کریں یا نہ کریں، اسے قیمت دیں یا نہ دیں، چوری کیا وہ موبائل سے استعمال ہو جائے گا. کیا دنیا ایسی ہی ہے؟ ہمارا اور خالق کا رابطہ بھی ایسا ہی ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر خدا کا اقرار کرنا کہ مجھے پہچانو نعوذ باللہ پھر کوئی کمی پہ دلی ہے. پھر کیوں اقرار کر رہا ہے مجھے پہچانو؟ اس کو یہ بتا دینا چاہیے دنیا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، میں وہ طریقہ سیکھ لوں گا، اس کو استعمال کروں گا، معاملہ ختم ہو گیا. کیا ضرورت کہ میں اسے پہچانوں؟ لیکن سوال پہلا یہاں پر یہ آئے گا کہ کیا اللہ کا اس کائنات کو خلق کرنا ایسا ہی ہے جیسے موبائل کے موجود کا موبائل بنا دینا؟ کیا یہ ہے؟ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے تو ذرا غور فرمائیے گا. موبائل کا موجود اس دنیا کے اندر پڑی ہوئی چند چیزوں سے جس سے اس موجود کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اچھا ایزان محترم، بس ایک بات اور میں کرتا چلوں، اس مثال کو یہ بیان کروں گا. بعض افراد انجانے میں شاید یہ سوچ کر کہ یہاں کوئی عام پیٹرن کے اوپر مجلس ہو رہی ہوگی تو کسی وجہ سے یہاں پہنچ گئے ہوں گے اور پھر دیکھا ہوگا کہ نہیں یہاں تو گفتگو کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے, وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو ایک عام طریقے کی مجلس میں معمولاً ہوا کرتا ہے. تو اگر ایسا کوئی یہاں پر موجود ہو اور اس کو واقعاً بہت سخت گزر رہا ہو تو وہ براہ مہربانی یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو طریقہ کار ہے اس کو سنبھلنا, اس کو سمجھنا اور اس کو فالو کرنا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا یہاں پر موجود ہے بلا کسی تکلف اور تعارف کے اٹھ کر تشریف لے جائیے, کسی اور مجلس میں شرکت کر لیجیے گا. ہمیں اس پر کوئی ناراضگی, کوئی اعتراض, کوئی شکایت کسی صورت میں نہیں ہوگی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب یہ سوچیے موجد کا موبائل سے تعلق کیا ہے؟ تو موجد کی ذات کا موبائل کے پرزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی تعلق نہیں. موجد نے موبائل کے پرزے بنائے تھے؟ نہیں, موجد نے موبائل کے پرزے نہیں بنائے. موبائل کے پرزے کسی اور شکل میں اس کائنات سے پہلے سے موجود تھے. اس کا کوئی ذاتی تعلق ہے ان پرزوں سے؟ نہیں, کوئی ذاتی تعلق نہیں. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ان پرزوں کو ایک نئی شیپ دے دی ہے, ایک نئی شکل دے دی ہے. اس شکل دینے میں موجد کی ذات سے کچھ لگا موبائل کے اندر؟ نہیں, کچھ نہیں لگا. اس نے اپنی فکر کو استعمال کیا, فکر کو استعمال کر کے چند لا تعلق پرزوں کو, جس سے اس کی ذات کا کوئی تعلق نہیں تھا, اچھا ان پرزوں کا بھی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس نے ان پرزوں کو جوڑ دیا. جوڑنے کے بعد دکھا دیا بھائی ان پرزوں سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے. کیا یہ خدا کا خلق کرنا ہے؟ نہیں, خدا کا خلق کرنا پہلے سے موجود چند لا تعلق پرزوں کو جوڑنا نہیں. پھر یہ سب کیا ہے؟ اب بہت کریٹیکل مفہوم آ گیا. خلقت کیا ہے؟ یہ ساری خلقت, یہ ساری کائنات خدا کا مظہر ہے, خدا کا ارادہ ہے. اگر میں انتہائی ناقص جملہ استعمال کروں, ہے تو کامل, سمجھنے میں ناقص ہے, تو یہ ساری کائنات در حقیقت خدا ہے. منصور حلاج نے جو انل حق کا نعرہ لگایا تھا وہ یہی تھا, یہ پوری کائنات خدا کا مظہر ہے, پوری کائنات خدا سے ہے, پوری کائنات خدا سے ایسی جڑی ہوئی ہے جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر پائیں. سب کا سب ذات حق کا ارادہ ہے اور کچھ نہیں, سب کا سب ذات حق کا ارادہ. یعنی تصور فرمائیے, ایک مغربی مفکر نے سمجھنے کی کوشش کی تو وہ اپنی مادہ پرست فکر کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا. بنیادی طور پر غلط ہے لیکن مثال دینے کے لیے اچھا ہے. کہنے لگا یہ پوری کائنات کسی عظیم و شان موجود کی ذہنی کارروائی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ پوری کائنات کسی عظیم و شان موجود کا برین ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب تصور کیجئے, میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تصور کیجئے کہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک سیب سوچا, آپ کے ذہن میں جو سیب بنا, ابھی تو آپ میری طرف توجہ دے رہے ہیں, آپ سماعت کر پا لیں تو شاید آپ کے ذہن میں سیب نہ بنے, لیکن اگر آپ سکون کے ساتھ کہیں پر بیٹھ جائیں اور اپنے ذہن میں سوچنا شروع کریں جیسے ایک سیب ہے, تو سیب خلق ہو جائے گا. یہ جو سیب خلق ہوا ہے یہ کہاں خلق ہوا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں خلق ہوا ہے. کس کے ارادے سے خلق ہوا ہے؟ آپ کے ارادے سے خلق ہوا ہے. اس کا وجود کب تک رہے گا؟ جب تک آپ کا ارادہ رہے گا. اگر ایک ثانیہ آپ نے چاہا کہ یہ نہ ہو تو کیا یہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ نے چاہا کہ سیب بڑا ہو جائے تو کیا یہ کہے گا کہ میں چھوٹا ہونا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں. آپ نے چاہا کہ یہ عدد میں زیادہ ہو جائے تو کیا یہ کہے گا کہ میں ایک ہونا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں. یہ آپ کی مخلوق ہے, 100% آپ کے ارادے میں محصور ہے. اس طرح ہے پوری کائنات خدا کے لیے. یہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پوری کائنات اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ خدا کے علاوہ کچھ نہیں. جس طرح خدا نے ارادہ کیا ویسی ہی ہے. مجھے اور آپ کو ارادہ دیا ہے تو ارادہ ہے، نہ دیتا تو یہ ارادہ نہ ہوتا. جس کسی کو مجبور خلق کرنا چاہتا ہے مجبور خلق کرے گا، کسی کو مختار خلق کرنا چاہتا ہے مختار خلق کرے گا، اس کی مرضی جیسا چاہے گا کرے گا. اب سوال یہ ہے کیا یہ موبائل کے موجب اور پرزوں کی طرح دو علیحدہ چیزیں ہیں؟ موبائل کے موجب اور پرزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کائنات اور خدا بھی ایسا ہی ہے؟ انتہائی گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق کہ میں اور آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. میں اور آپ تو مثال میں بس اتنا سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ بلب جو یہاں سے جل رہا ہے اس کا کسی پاور ہاؤس سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، اور اگر وہ تعلق ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ ختم، بجھ جائے گا. اس سے زیادہ گہرا تعلق میرا اور آپ کا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے. اب خدا قرآن کریم میں آ کر اصرار کرتا ہے سب سے پہلے اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کا اصرار اس بات کے اوپر ہے سب سے پہلے معرفت حاصل کرو. اور دعاؤں میں بھی کہتا ہے یہ دعا مانگو کہ اے پروردگار میری معرفت میں اضافہ کروا دے. کیوں کہتا ہے؟ یہ بنیادی حقیقت ہے. اس حقیقت کو اگر تم نے نہیں پہچانا کہ خالق متعال نے تمہیں خلق کیسا کیا ہے، تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی. پہلے یہ پہچانو کہ تم ہو کون. سب سے پہلا کام کائنات کے اندر اس بات کی شناخت حاصل کرنا ہے تمہارا وجود کیا وجود ہے، آیا پرزے ہو جو لا تعلق بھی زندگی گزار سکتے ہیں یا اتنے منحصر ہو. اب نبی اکرم کا ایک فرمان دیکھیے گا، فرمایا الفخر فخری، خدا کا محتاج ہونا میرا فخر ہے. میری ذات میں خدا کی محتاجی کے علاوہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ خدا کی محتاجی ہے. اب اگر کوئی اس بات کو سمجھ گیا کہ مخلوق جو کچھ بھی ہے صرف خدا کے رابطے سے ہے، اگر کوئی اس بات کو سمجھ گیا تو اس کو مسلسل کچھ حقیقتوں کو سمجھنا ہوگا. یہ جو مخلوق ہے یہ صرف خدا کے رابطے سے زندہ ہے. اچھا اگر کوئی اس رابطے کا انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ مثلا کوئی کہے کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اپنے خالق سے، تو کیا رابطہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، رابطہ نہیں ٹوٹے گا. صرف ایک مصیبت آئے گی، اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. کیوں زندگی خطرے میں پڑ جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت سے انکار کر رہا ہے، جو عین اس کی حقیقت ہے، جس حقیقت کے اعتراف پر اس کی زندگی گزرنی کی، یہ اس کا انتظار کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. اب میں مثال پھر دوبارہ موبائل والے ذریعے سے ایک اور بات کہنے کی کوشش کروں گا. سر فرمائیے، موبائل کے موجد نے موبائل خلق کر دیا، بنا ڈالا. اب بنانے کے بعد اس نے موبائل کو ایسا رکھا ہے کہ جو کوئی بھی استعمال کرنا چاہے پہلے موبائل کے موجد کے نام کا کوڈ ڈالے پھر استعمال ہوگا، ورنہ استعمال نہیں ہوگا. موبائل کے موجد نے موبائل کو ایسا بنایا ہے کہ جب آپ نے استعمال کرنا ہے پہلے اس کے نام کا کوڈ ڈالنا پڑے گا. اب اگر کوئی کہے میں کوڈ نہیں ڈالوں گا تو کیا ہوگا؟ نہ ڈالو. جو پہلا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ تمہارے لیے موبائل ایک ڈبے سے زیادہ کسی کام کا نہیں رہے گا، یہ تمہارے لیے پلاسٹک کا ڈبہ بن جائے گا. اور تم اس ڈبے سے جو کھیل سکتے ہو وہ تو کھیل لو، لیکن موبائل تمہارے کام کا نہیں. یہ پوری کائنات اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات سے استفادہ کرنے کے لیے پہلا کوڈ اللہ کا اعتراف ہے. اگر وہ کوڈ نہیں آیا اس کائنات سے کوئی منظم استفادہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے چپے چپے پر اللہ کی تسبیح ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سن نہیں سکو گے. اب مجھے فرمائیے ہو کیا رہا ہے؟ مجھے کہ میرا وجود پورا کا پورا 100% خدا پہ منحصر ہے. جن چیزوں سے میرا تعلق ہے ان تمام چیزوں پر اللہ کا انسین کوڈ ڈلا ہوا ہے، اور اگر میں نے اس کوڈ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میرے نزدیک یہ تمام چیزیں ایک ڈبے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھ پائیں. اچھا کوئی کہے کہ اب ہوگا کیا؟ کیا کوئی فائدہ نہیں ملے گا؟ نہیں، کچھ فائدہ ملے گا. پروردگار فرماتا ہے ہاں کچھ فائدہ تم لے لو گے. کیا فائدہ لے لو گے؟ دولت جمع کر لو گے، تھوڑی سی طاقت جمع کر لو گے، یہ دولت اور طاقت جمع کر کے تم یہ سمجھو گے تم نے کائنات کا سارا استفادہ کر دیا, بالکل اس احمق کی طرح جو موبائل کو ڈبا سمجھ کے کھیلتا رہتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس موبائل سے کیا کیا ہو سکتا ہے. اور کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ چونکہ کوڈ استعمال نہیں کیا ہے. اور وہ کوڈ کیا ہے؟ وہ کوڈ خالق کا اعتراف ہے. جب تک وہ اعتراف نہیں کرے گا, اچھا ابھی تو مشکل یہ تھی کہ اگر مجھے کوڈ نہیں پتا تو میں موبائل سے استفادہ نہیں کر سکتا, اپنے آپ سے تو استفادہ کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کی مثال میں مشکل یہ ہے کہ اگر مجھے کوڈ نہیں پتا چلا تو میں اپنے آپ سے بھی کوئی استفادہ نہیں کر سکتا, میرا اپنا وجود بیکار ہو جائے گا, میرا اپنا وجود عبث ہو جائے گا. لہذا خالق فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر, اب میں اس کی معرفت کو چند جملوں میں بیان کرنے کی اور کوشش کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک دو مطلب اور عرض کرنے پڑیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اسلام کی تربیتی نظام کو بیان کر رہے ہیں. اسلام کی تربیتی نظام کو بیان کرنے میں ہم نے عرض کیا کہ پہلے چند حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر اللہ کا اصرار ہے کہ ان کو سمجھو, اگر ان کو نہیں سمجھا تم کچھ نہیں کر سکتے, دنیا تمہارے لیے بیکار ہے, نہ تم دنیا سے استفادہ کر پاؤ گے نہ تم اپنے وجود سے ہی استفادہ کر پاؤ گے. پہلے کیا سمجھیں خدایا؟ فرماتا ہے سب سے پہلے تم اپنے اور میرے رابطے کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ یہ رابطہ اتنا وسیع رابطہ ہے جیسے میرے ذہن کے اندر موجود سیب کا مجھ سے رابطہ ہے, کیسا اس سے زیادہ مضبوط ہے. اچھا اگر اس بات کو ہم نے سمجھ لیا, اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فرماتا ہے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. پہلے تو اپنی ذات کو سمجھو, تم ہو کون, یہ کائنات ہے کیا, سب کا سب مخلوق خدا, اتنی جڑی ہوئی کہ کبھی انکار نہیں ہو سکتا رابطے کا. انکار کرے گا تو کیا کرے گا؟ استفادہ نہیں کر سکتا, نہ اپنے وجود سے نہ کائنات سے. اب ہم خدا سے پوچھتے ہیں خدایا یہ ہے کیا؟ 60 سال کی زندگی پھر ختم؟ فرماتا نہیں, یہاں دو مرحلے, یہاں دو درجات. اب قرآن کریم نے عجیب حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جہاں کہیں بھی پروردگار عالم نے دنیا کہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے حیات, حیات دنیا, اور جہاں کہیں دار استعمال کیا ہے وہاں کہا ہے آخرت. حیات دنیا اور دار آخرت, کیا مطلب ہے؟ کہیں پر نہیں لکھا حیات اخروی. میں نے خود پہلے اپنے نوٹس میں ہیڈنگ لگائی حیات اخروی, جا کے قرآن کریم میں دیکھا, دیکھا ایک جگہ بھی حیات اخروی نہیں لکھا ہوا, ہر جگہ لکھا ہے دار الآخرہ. کیا فرق ہو سکتا ہے؟ حیات کہتے ہیں زندگی کے ایک پیریڈ کو, زندگی کا ایک وقفہ, یہ حیات ہے. 5 منٹ, 10 منٹ, 1 گھنٹہ, 5 گھنٹے, یہ ہو گیا حیات. اور دار کسے کہتے ہیں؟ دار کہتے ہیں گھر کو, رہنے کی جگہ ہے. اب قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے مد حیات الدنیا الا لعب ولہو, جو کچھ حیات دنیا بھی ہے یہ صرف کھیل کود ہے اور عبث, یہ بیکار ہے. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ, جو کچھ بھی دنیا کی زندگی ہے یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب دار آخرت سے پہنچتا ہے تو میں نے پہلے کہا کہ اس کو دار کہتا ہے, کہتا ہے وہ گھر ہے. یہ جو کچھ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ دیر کے لیے روڈ پر ہو, یہ جو کچھ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ دیر کے لیے کھیل کود کے میدان میں ہو. گھر کہاں میرا؟ خالق کہتا ہے دار الآخرت ہی الفرار, یہ جو تمہارے آخرت کا گھر ہے وہ رہنے کی جگہ ہے, فرار تمہارے مستقر ہو جانے کی جگہ ہے. اس کے بعد فرماتا ہے یہ جو دار آخرت ہے لہی الحیوان, وہی اصلی زندگی ہے, یہ تو زندگی ہی نہیں ہے, یہ تو دیکھنے کی ایک چیز ہے. اصلی زندگی وہاں پر ہے, دار تمہارا گھر وہاں پر ہے. تو خدا سے پوچھا خدا یہ کیا ہے؟ یہ 50 سال کیا ہے؟ یہ 60-70 سال پھر یہ کیا ہے؟ فرماتا ہے یہ تو صرف ایک کام کے لیے ہے. وہ خدا سب کا سب قرآن کے ہے, میں ایک جملہ اپنی طرف سے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا, میں کوشش کر رہا ہوں خالص ترین اسلامی فکر بنے قرآن کریم سے نکل کر. قرآن کریم نے اس دنیا کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں کہا, کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں, تمہارے ٹھہرنے کی جگہ وہاں پر ہے. تو کوئی خدا سے پوچھا خدا ہے تو یہ کیا ہے, فرماتا ہے قدموا لانفسکم, اپنے نفس کے لیے پہلے سے کچھ چیزیں پہنچا دو. یہ دنیا اس کام کے لیے ہے, یہ دنیا بس ایک کام کے لیے ہے, مجھے کہ یہاں سے کتنی چیزیں تم اپنے گھر کے لیے پہنچانے والے ہو, اس کے علاوہ اس 70 سال کا کوئی مقصد نہیں. کہہ رہے یہ 70 سال ایسے ہی جیسے تم روڈ پر ہو, یہ 70 سال ایسے ہی جیسے تم کھیل کود کے میدان میں, یہ 70 سال ایسے ہی جیسے تم کسی ایک سفر سے گزر رہے ہو. پھر جاؤں گا کہاں؟ اپنے گھر میں. اس گھر میں مجھے کیا ملے گا؟ ما قدمتم لانفسکم, جو تم نے اپنے نفس کے لیے پہلے سے بھیج دیا ہے وہ تمہیں وہاں پر مل جائے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ اسلام ہے, یہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے. وہ کہتا ہے یہ دنیا میرے نزدیک ابس ہے, یہ کھیل کود ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر مجھے کرنا کیا ہے یہاں پر؟ کہتا ہے یہاں سے چیزیں اٹھاؤ, آخرت کے لیے روانہ کرو, وہاں تمہارے گھر ملے گا, اس گھر میں جا کے ٹھہرنا. یہ اسلامی حقائق ہے, یہ اللہ کے بتائے ہوئے حقائق ہیں. پس پہلی حقیقت خدا اور بندے کا رابطہ, دوسری حقیقت دو دنیا کا تصور, تیسری حقیقت کہتا ہے دو دنیا نہیں ہے, دنیا ایک ہی ہے, یہ تو صرف کھیل کود ہے, یہ تو صرف اس کام کے لیے یہاں سے وہاں کیا بھیجنا ہے. اب اگر ان تمام کو سماپ کر لیں اب ہوگا کیا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں, تمہیں وعدہ کرنی ہے. چند جملات میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پر کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے, بہت ساری چیزیں ہمیں ان تین حقائق کی روشنی میں سمجھ میں آنی چاہیے. اچھا اب ایک بات کا مجھے اعتراف کر لینا چاہیے, مجھے کہ گزشتہ 20 منٹ میں نے کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتائی, یہ سب باتیں آپ پہلے سنا. پھر میں نے یہ سب کیوں کہا آپ کے سامنے؟ یاد دلانے کے لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہے اور ہم بھلا رہے ہیں. مشکل یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ جانتے یا نہیں جانتے, مشکل یہ ہے کہ ہم بھلا رہے ہیں. اگر جانتے ہوتے اور ایمان لائے بھی ہوتے اور نہ بھلائے ہوتے تو پھر مجھے بتائیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. جب مجھے پتا ہے کہ یہ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں, یہاں کا جو کچھ ہے وہ بیکار ہے, یہاں کا جو کچھ, پھر میں اس سے کہتا خدا سے خدایا میری لذتوں کا کیا ہوگا, میری آسائشوں کا کیا ہوگا, میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میری کیا جو چیز وابستہ ہے ان سب کا کیا ہوگا. تو کہہ کر کیا میں نے تم سے کہا کہ یہاں پہ رہنا ہے؟ تم نے یہاں رہنا ہی نہیں, اس جگہ کو کیوں اپنا سمجھ رہے ہو؟ یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں. جب رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں تو خدا ہوں کیوں؟ یہاں سے چیزیں وہاں بھیجنی ہے تم نے, یہاں کے لیے کچھ نہیں بچانا ہے تم نے, یہ اللہ کا نظام ہے. اچھا اب بتائیے یہ نظام مغرب کے ساتھ چل پائے گا؟ کسی طرح نہیں چل پائے گا. مغرب کی اساس اس بات پر ہے کہ یہ رہنے کی جگہ ہے, ختم. مغرب کی بنیاد اس بات پر ہے, مادہ پرستی کی بنیاد, کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور اسلام کی اساس اور بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, اس کے علاوہ سب کچھ ہے. مادہ پرستی سب کا سب یہ کہتی ہے یہاں کیا ملا, اور قرآن کریم بار بار فرماتا ہے یہ مت دیکھو یہاں کیا ملا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, مولانا نے فرمایا ولتکن ہمک فیما بعد الموت, تمہارا اصلی ہم مقام موت کے بعد کے لیے ہونا چاہیے. بس میں مولا سے کہوں مولا میں آپ کی تعلیمات پر عمل تو کر لوں گا, قرآن کی تعلیمات پر عمل کروں گا, مجھے دنیا میں کیا ملے گا؟ تو وہ مجھ سے کیا کہیں گے کہ تم کتنے بے وقوف کو دنیا میں مانگ رہے ہو؟ یقین فرمائیے قرآن کریم یہی کہتا ہے, کہتا ہے اگر کوئی ایسا ہے جو ہم سے دنیا میں مانگتا ہے تو ہم اسے دنیا میں پورا پورا دے دیتے ہیں. وما له في الآخرة من خلاق, پھر آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے. ایک جگہ پہ فرماتا ہے کافر کہے گا مجھے آخرت میں کیوں کچھ نہیں مل رہا, تو فرمائے گا اذهب تم طیباتکم بالحیات الدنیا, تم نے اپنے سارے مزے دنیا کی زندگی میں لے لیے تھے, اب کیا مانگ رہے ہو, کیا بننا چاہتے ہو؟ بار بار کوئی ہم سے پوچھے گا دنیا میں کیا ملنا ہے, جو تم لینا چاہتے لے لو, لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ قرآن کا فرماتا ہے اذهب تم طیبات سے کم مل حیات دنیا, تم نے دنیا کی زندگی سے اپنی ساری لذتیں ختم کر دی, اب ہم سے آخرت میں سوال مت کرو. اگر آخرت میں لینا ہے تو ایک تصور رکھو, یہاں سے بھیجو تاکہ آخرت میں لے. اچھا اب یہ سارا نظام میں نے اور آپ نے دیکھ لیا, اس میں اس پہلے نقطے پر بہت توجہ فرمائیے گا کہ یہ کائنات اس کے لیے اپنے راز اگلے گی جو خدا کے ساتھ بندگی کا اعتراف کر کے چلے گا. اچھا پھر یہ سائنس کیا ہے؟ سائنس نے بھی تو بالآخر بعض رات نگل ہی لیے نا, اگلوا لیے کائنات سے, اس نے سمجھ لیا کہ ستارے اور سیارے کیا ہیں, اس نے بدن کے نظام کو بھی سمجھ لیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس نے موبائل کو ڈبا ہونا تو سمجھ لیا ہے کہ یہ ڈبا ہے, دائرہ نہیں ہے. اتنی سی معلومات آ رہی ہے. اب آپ روایتوں کو دیکھیے, روایتوں میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. مثال کے طور پر تشبیہاً یوں لکھا ہے کہ اگر 70 علوم ہو تو 2 انسان کھول پائے گا, وہ تشریف لائیں گے تو باقی کھل جائیں گے. اب جو میں آپ کے سامنے بار بار مثال دے رہا ہوں کہ یہ موبائل کو ڈبا سمجھ رہا ہے, صحیح نہیں لگ رہی کیا آپ کو؟ جو کچھ سائنس نے اب تک کیا ہے وہ اصلی کوڈ ڈالے بغیر کائنات کو سمجھنے کی ایک کوشش کی ہے, اور یہ کائنات اس کے ہاتھوں تسخیر نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ اس کائنات میں تسخیر ہونا ہے اللہ کی بندگی کے ذریعے سے. جس نے اللہ کی بندگی کی کائنات اس کے سامنے تسخیر ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر رسول خدا فرماتے ہیں درخت کو کہ وہ جڑ سے اکھڑ کر آئے تو وہ انکار نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے حکم لیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کی بندگی میں محض ہوگا یہ کائنات اس کے سامنے تسلیم ہو جائے گی. اگر وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں سورج کو اشارہ کرتی ہیں کہ پلٹ آئے تو سورج مزاحمت نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اس نے اللہ کے مخلص بندوں کے سامنے تسلیم ہونے کے اوپر اپنی ذات کو پایا ہے. یہ پوری کائنات ایسی ہے. اب یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ کائنات کے ساتھ ایک مقابلہ ہے. جو کچھ ہم سائنس میں دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کے ساتھ ایک مقابلہ ہے کہ اس کائنات میں جس کوڈ پر کھلنا ہے وہ کوڈ دیے بغیر اس سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں کہیں ہو پاتا ہے بس اتنا کہ جیسے ایک ڈبا تک تو سمجھ میں آ گیا. اس ڈبا سمجھ کر اگر آپ نے کوئی کام اٹھا لیا اس سے تو اٹھا لیا, لیکن اصلی مقصد ابھی آپ رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک کہ اس بندگی کے پیٹرن کے اوپر نہیں آئیں گے. اب ہم پروردگار سے پوچھتے ہیں, پروردگار یہ ساری حقیقتیں تو ہم نے ایک حد تک سمجھ لی, اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو انسانوں کو کچھ کیٹیگریز بنا دیتا ہے, کہتا ہے تم انسان چند قسم کے بن جاؤ گے. قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کرتا ہے, میں اس میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم میں غور فرمائیے, کم از کم بھی جو میرا اپنا اندازہ ہے 1000 آیتیں آپ کو لوگوں کی اس کیٹیگری کے بارے میں ملیں گی جن کا اللہ سے کوئی تعلق بنتا ہے. 1000 آیتیں کم سے کم آپ کو ایسی مل جائیں گی جس میں خدا نے بتایا بندے مجھ سے رابطے میں کتنی قسم کی بن رہے ہیں, ان کا ہوگا کیا. لگ بھگ 400 آیتیں کافروں کے بارے میں, 400 آیات کریمہ کافروں کے بارے میں. آپ سب اب تعجب کرے گا انسان کہ اگر پروردگار تیری ایک کتاب ہے 8000-6000 اس کے اندر جتنی بھی آیات ہیں 400 آیتیں کس کے اوپر ہیں؟ کافروں کے بارے میں. یہ کیوں؟ تو نے اپنے دشمنوں کے بارے میں اتنی آیتیں کیوں دے دی؟ اس نے یہ چاہا انسان کو یہ بتائے کہ تمہاری خلقت ایسی ہے کہ اگر تم نے میرا انکار کیا تمہارا حشر یہ ہوگا, تم پنپ نہیں سکتے. بس معاملہ یہ نہیں ہے کہ خدا کہتا ہے تم مجھے پہچانو, نہیں پہچانو گے تو میں سزا دوں گا. معاملہ یہ ہے کہ تمہارا وجود ایسا وجود ہے کہ اس مطلب کو حاصل کیے بغیر تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کر لو گے اگر تم نے اس کا اعتراف نہیں کیا. پہلی چیز کفر. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. انکار کون کرتا ہے؟ جو پہچانتا ہے. کفر کے لیے ہم اردو میں ایک اور لفظ استعمال کر سکتے ہیں عام ذہن بنانے کے لیے, پردہ پوشی کرنا. پردہ پوشی کرنا, کسی حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا, اس کو کہتے ہیں کفر. پروردگار عالم نے 400 کم سے کم آیتیں ایسی دی ہیں جس میں بتایا اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کا کیا ہوگا. اب جا کر قرآن کریم میں ذرا دیکھ لیجیے کہ کافروں کے بارے میں کیا بتایا. کہاں یہ جو کفر کرے گا یہ کھلی گمراہی میں رہے گا, یہ جو کفر کرے گا یہ اپنی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اس کے بعد چند جگہ پر اعتراف کرتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے خدا اعتراف کر رہا ہے, کہتا ہے ہاں مال مل جائے گا اسے, اولاد بھی مل جائے گی. کہتا ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کا مال ان کی اولاد یہ ان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر پائے گی. کافروں کے بارے میں کہتا ہے یہ جو کفر اختیار کر رہے ہیں ان کا مال ان کی اولاد انہیں اللہ سے بے نیاز نہیں کر پائے گی. یعنی اس کے مطلب چھپے بندوں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر کچھ اولاد اور کچھ مال جمع کر لے گا. اس کے بعد ایک اور آیت میں کہتا ہے یہ جو کافر ہیں یہ اللہ کو بے بس نہیں کر پائیں گے. اس کا مطلب کھلے بندوں ایک اور بات کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں یہ کچھ طاقت پکڑ لیں گے. اب وہ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ماننے والوں ان کی اولاد اور ان کے مال دیکھ کر تم ڈر نہ جانا, تمہارا دل حریص نہ بن جائے گا. پھر کہتا ہے دیکھو یہ کچھ طاقت بھی پکڑیں گے لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ خدا کو بے بس کر دیں گے. اس کی بات کرنا تھا انہوں نے صرف اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے, انہوں نے صرف اپنے انجام کو خراب کر دیا ہے, ان کو کچھ نہیں مل پائے گا. یہ وہ ہے جو کفر کرے گا, کسی حقیقت کو سمجھے گا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. یہ ایک قسم کے انسان, یہ سب بے بس ہے, یہ اپنے کفر کے اندر سمجھیں گے کوئی طاقت مل گئی, ان کو کوئی طاقت نہیں ملے گی. یہ قرآنی بیانات کے ساتھ دوسری طرف آئیے, دوسری کیٹیگری جو خدا کو پہچانیں گے لیکن خدا کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا کر دیں گے, یہ شرک ہے. فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب کوئی خدا سے کیا خدا ہے, ظلم کس کے اوپر ہے؟ ظلم اپنے اوپر ہے, اپنی ذات کو نقصان پہنچایا انہوں نے شرک کر کے. اس کے بعد فرماتا ہے ان اللہ یغفر, خدا بخشنے والا ہے, ما دون ذلک اس سے کم سے بخشنے والا ہے, کبھی شرک کو نہیں بخشے گا. کہتا ہے اگر کوئی شرک کرے گا اسے میں کبھی نہیں بخشوں گا, اور شرک سے کم پر اگر کوئی گناہ کرے گا اسے میں بخش سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے جو کفر کرے گا وہ تو زندگی برباد کر رہا ہے, جو شرک کرے گا وہ ایک ظلم میں گرفتار. تیسری حالت ہے, نہ اس نے کفر کیا نہ اس نے شرک کیا, اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے برابر میں بھی کسی کو کھڑا نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور مصیبت ہے, یہ اللہ کو بھول جاتا ہے. جب میں اس جگہ پر پہنچا تیسری کیٹیگری پر تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جو ہم سے لگ رہی ہے. بڑے حسن ظن کے ساتھ کہ یہ سوچتے ہوئے کہ میں کافروں کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا, میں مشرکوں کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں یہ بھی حسن ظن ہے, کسی اور طریقے سے دیکھیں گے تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا. تیسری کیٹیگری ان کی آئی جو بھلا دیتے ہیں. تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اچھا اب مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے, ہم نے قرآن کی آیت پڑھی نا, ہم سوچتے ہیں شاید کچھ اور ہو جائے گا, مطلب کچھ اور نکل آئے گا, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا, اس میں کچھ اور بھی راستے ہوں گے. نہیں, صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے, اگر قرآن کے جملوں کو حقیقت کا بیان سمجھتے ہیں, بالکل ایسے جیسے ہارٹ اسپیشلسٹ کے سامنے پہنچے اور اس نے کہا بھائی تمہارا بائی پاس ہونا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں شاید نہیں ہوگا, ایک اور اسپیشلسٹ کے پاس گئے اس نے کہا تمہارا بائی پاس ہونا ہے, تیسرے کے پاس گئے اس نے بائی پاس ہونا ہے, اب آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی بائی پاس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو تین کے پاس مت جائیے, یہاں ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی اس کی کتاب ہے, اور اس کا جملہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو میری طرف سے میرے ذکر سے گریز کرے گا اس کی زندگی سخت زندگی بن جائے گی. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جتنی دیر اس کے ذکر سے گریز کروں گا میں اپنی زندگی کو سخت بنا رہا ہوں. یہ تو پھر آسان تھا, ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. فرماتا ہے جو ہماری ذکر سے, ذکر رحمان, رحمان کے ذکر سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کے لیے ایک شیطان بنا دیں گے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. آگے جب کی آیت بتاتی ہے کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو خدا سے کہے گا خدا یا اس شیطان کو تو مجھ سے ہٹا دے کسی طریقے سے, اس نے کتنی بری جگہ لا کر مجھے پھنسا دیا. یہ کس کا حشر ہے؟ یہ اس کا حشر ہے جو خدا کو مانتا ہے, یہ اس کا حشر ہے جو شرک نہیں کرتا ہے,
کیا کیا اس نے؟ اس نے خدا کو بلا دیا. کہہ رہا تم نے مجھے بلایا نا, تمہاری زندگی سخت ہو جائے گی, گزار نہیں پاؤ گے, اتنی سختی میں پھنس جاؤ گے تم زندگی نہیں گزار پاؤ گے. پھر ایک اور مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی, تم نے مجھے بلایا تھا, اب تم اکیلے نہیں رہو گے, ایک شیطان کے ساتھ رہو گے, وہ شیطان تمہیں اندھا کر دے گا. بعد میں کہتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعما, اس کو ہم قیامت کے دن اندھا خلق کریں گے. تو کہہ رہا ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, اے پروردگار میں تو اندھا نہیں تھا, میں تو آنکھوں والا تھا, تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا یہاں پر؟ تو فرمایا تھا تم نے زندگی میں ہماری نشانیوں کے چشم پوشی کی تھی, اب اندھے بن کے زندگی گزارو. اچھا آپ بتائیے گا یہ داستان ہے, یعنی کاش کوئی سوچے کہ کاش یہ داستان ہوگی, یعنی داستان نہیں ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن کریم کا بیان ہے. اب مجھے بتائیے زندگی کہاں ہے, اب مجھے بتائیے کیا ہونے والا ہے, اور یہ جو میں اطراف میں دیکھ رہا ہوں یہ کس کا نظام ہے؟ تو کیا میں حق بجانے نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ ہم شیطانی نظام کے اندر زندگی گزار رہا ہوں, کیونکہ جو نظام میں یہاں سے باہر دیکھ رہا ہوں وہ سارا کا سارا خدا کو بلانے والا نظام, اس کے اندر کوئی چیز خدا کی سمجھ جانے والی مجھے نظر نہیں آ رہی. اس کی سیاسیات, اس کی معاشیات, اس کی سوشیولوجی, اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے خدا کی طرف لے جائے. اس کی سیاست مجھے دھوکے بازی سکھاتی ہے, اس کی اقتصادیات مجھے لوگوں کو فریب دینا سکھاتی ہے, اس کی سوشیولوجی مجھے ماندہ پرستی اور نفسانی خواہشات کے اندر بہنا سکھاتی ہے. اس میں سے کون سی خدا کی چیز ہے؟ اور خدا فرماتا ہے کہ اگر میری یاد سے تم بھاگو گے تمہاری زندگی سخت ہو جائے گی. یقین فرمائیے یہ کوئی خدا کا عذاب نہیں ہوگا, یہ قانون یہی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہے اگر تم نے تیزاب پیا تو خدا آگ لگائے گا, عذاب کرے گا, تمہارے پیٹ میں آگ لگائے گا. نہیں, عذاب نہیں ہوگا, تیزاب پینے کا رزلٹ یہی ہے کہ آگ لگے گی, عذاب کی ضرورت نہیں ہے, تیزاب پینا رزلٹ یہی ہے کہ آگ لگے گی. جو خدا کو بلائے گا, اب ایک عذاب نہیں آئے گا کہ اس کی زندگی سخت ہوگی, نہیں, خدا کو بلاؤ گے زندگی خود بخود سخت ہو جائے گی. کیوں؟ اس پوری کائنات پر کوڈ ہے اللہ کا, یہ اس اللہ کی کوڈ کے بغیر نہیں چلے گی. ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ بخدا زندگی کی مشکلات کا حل جو مغرب نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہا تم لوگ اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل کرو, تمہاری زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی. کتنی بےہودہ بات کی اس نے, کتنی لخ بات کی, اس چیز کو حل بتا رہا ہے جو خود مشکل کو اور بڑھائے گی. یہ حل نہیں ہے. اب آپ اسے کہیے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کے مخالف ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم غریب رہیں, میں ان تمام چیزوں کا مخالف نہیں ہوں, خیر طور پر اور پورا نظام بن جائے. یہ فنڈامنٹل ہیں اس کی کہ خدا نمداد نے یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کھولی, کہا ان کو دیکھو, اب بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے. تو میں بالکل آخری لمحات کے پاس ہوں, بہت تاخیر ہوئی مجھے کہ یہ تین تو وہ لوگ تھے جو برے ثابت ہو رہے ہیں, ایک مشرک, ایک کافر, دوسرا مشرک, تیسرا مورز اللہ سے دوری کرنے والا. اب وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ ایک جملہ مجھے نظر آیا, بڑا جامع جملہ قرآن کریم کے اندر, کہتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بڑا جامع جملہ, فذکرونی میرا ذکر کرو, اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں, واشکروا لی میرا شکر کرو, ولا تکفرون اور کفر نہ کرو. یہ دو ذمہ داریاں یہ انسانیت کو مل رہی ہیں, واذکرونی واشکروا لی میرا ذکر کرو, میرا شکر کرو. مجھے یہ نظر آتا ہے پوری انسانیت کی ذمہ داری اللہ کا ذکر, اللہ کا شکر. ابھی ٹھہر جائیے کہ میں ذکر کو پہلے بتاؤں گا بعد میں کہ ذکر کیا ہوگا, اور ٹھہر جائیے کہ میں بتاؤں گا کہ شکر کیا ہوتا ہے. لیکن سم اپ کرنا ہے آپ نے, یہ انسانیت ہے, ایک ایسی مخلوق جو خدا پر منحصر ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ایک ایسی کائنات کے سامنے جس کے چپے چپے پر خدا کا کوڈ ہے, ایسے انسانوں کو دیکھ رہا ہے جو کفر کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, اللہ سے گریز کر رہے ہیں, ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں جا کر اس نے رہنا ہے, اور ایسی دنیا میں رہ رہا ہے جہاں سے سامان اگلی دنیا کے لیے پہنچانا. اب اس اگلی دنیا میں پہنچانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ذکر کرو, شکر کرو, تمہاری اگلی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی.
یہ اللہ کے نظام کے بعد خط و خاص ہے, یہ وہ ہے جو خدا بنانا چاہتا ہے. اب اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں, جیسے ہم نے مغربی نظام کے اندر بہت ساری تفصیلات پوچھی تھیں, کل ان تمام تفصیلات کو ہم اسلامی نظام سے دریافت کریں. لیکن جو خلاصہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, اب آپ لے کر بڑھیے اس نظام کو تو پوچھیے اس میں مشکل کیا ہے. ذکر کرو, شکر کرو, اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل یہ ہے کہ اس میں قربانی نہیں ہے, اس میں مشکل یہ ہے کہ یہ زبان کی حرکت نہیں ہے, یہ پورے وجود کا تسلیم ہونا ہے. اس میں مشکل یہ ہے کہ جب آپ ذکر کرنے جائیں گے اور جب آپ اللہ کا شکر کرنے جائیں گے تو آپ کو اپنے پورے وجود کو اللہ کے اوپر نثار کرنا پڑے گا, اور جب آپ اپنے پورے وجود کو نثار کرنے پر آئیں گے تو کچھ محبتوں کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا. محبتیں قربان ہوں گی. یقین فرمائیے, اگر دین اسلام اشیاء قربان کرنے کا نام ہوتا تو مسلمان بہت ہوتے, اگر اللہ کا دین چیزیں قربان کرنے کا نام ہوتا تو لوگ بہت ہوتے, لیکن اللہ کا دین محبتیں قربان کرنے کا نام ہے. جو محبت ہے تمہارے دل کے اندر اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا, یہ اللہ کا دین. لہذا اب آپ جب آ کر انسانوں کی قربانیوں کو دیکھیں گے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے, تو جگہ جگہ آپ کو یہ عنصر نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ چیز قربان کرنا آسان ہے, محبت اللہ کی راہ میں نثار کر دینا یہ بڑا سخت کام. اب آپ آئیے پھر کل اسی مطلب کے اوپر جس سے ہم نے کل مسائل کا آغاز کیا تھا, کہ سید الشہداء سے پوچھا گیا کہ اے مولا آپ خواتین اور بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا, 11 محرم تاریخ انسانیت کا بہت بڑا دن ہے. 10 محرم تو ہے ہی بہت بڑا دن, وہ تو بہت ہی بڑا دن ہے, لیکن یہ 11 محرم بھی بڑا عجیب دن ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دن کیسا دن ہے, بڑا عجیب چیز نظر آئے گی. یہ محبتوں کی قربانیوں کا دن ہے, اس میں محبتیں قربان ہو رہی ہیں. ہمارے پاس ایک روایت ہے, بڑی عجیب روایت ہے, اچھا مولا بچوں کو لے کر جا رہے تھے, پہلے سے پتا تھا کردار کیا ادا ہونا ہے, سب جانتے تھے بنی امیہ بڑی وحشی قوم ہے, سب جانتے تھے کہ یہ جب ظلم کرنے کے اوپر آتے ہیں تو انسانیت کے راستے سے نکل جاتے ہیں, یہ پھر جانور بن جاتے ہیں, جانور بن کے بچوں کے اوپر بھی ظلم کریں گے. سید الشہداء ان تمام باتوں سے واقف تھے, اپنے بچوں کو اپنے مقصد کے اوپر قربان کر رہے تھے. کربلا کے دن, عاشور کے دن حضرت علی اصغر کو قربان کر چکے تھے, اب بچوں کی قربانیاں آگے بڑھتی تھی. بس ایک شام غریبہ کا منظر دیکھیے گا, بچوں کی قربانیاں سمجھ میں آئیں گی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی روایت ہے, بی بی ام کلثوم کو جمع کیا, جب خیمے جل چکے تھے بچے متفرق ہو گئے تھے, بی بی ام کلثوم نے کہا بی بی بچوں کو جمع کرو, بچوں کو گننے کی کوشش کرو, بچے کہاں گئے؟ اب جو بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو بچے کب نظر آئے, کہا ہمارے بچے کہاں ہے, اب بچوں کو دیکھنا شروع کیا. ایک روایت میں اس طرح سے لکھا ہے, ایک سمت میں روانہ ہو گئی, وہاں ایسا تھا کہ جیسے کوئی درخت لگے ہوئے تھے, ان سب جو اوپر پہنچی ہیں 2 بچے وہاں پڑے ہوئے ملے ہیں, اب نہیں معلوم کس طرح وہاں پہنچے ہیں, آیا صحرا سے متفرق ہو کر وہاں پہنچ گئے ہیں, اکیلے وہاں پہنچ گئے, جانوروں نے مار دیا, یا بیچارے خوف سے مر گئے, کچھ معلوم نہ ہو سکا. کچھ بچے وہ تھے جو صحاب غریبہ کی دہشت میں مارے گئے ہیں, جو خیموں میں اندر چل کر باہر دیے گئے, کسی بچے کا کچھ پتا نہ چل پایا کون سا بچہ کس طرح سے مرا. بس ہمیں تو ایک بچی کا پتا ہے جس کی روایت ہم تک پہنچ گئی ہے, اس بچی کا بیان کیا ہے؟ اب یہ 11 محرم کی تاریخ آ رہی ہے, وہ یہ کی بچی گزر رہی ہے, مقتل گاہ سے گزری ہے, اپنے باپ کو آواز دے رہی ہے, اس بچی کو بلایا گیا ہے, یا الیہ الیہ یا بنیا. میں کہوں گا سید الشہداء, بس بڑا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ کو بہت محبت ہے اپنی بچی سے, بیوی زینب کو نہیں بلایا ہے, بیوی ام کلثوم کو نہیں بلایا, اپنی اس بچی کو بلایا ہے, الیہ الیہ یا بنیا, اے میرے بچی ادھر آ جا, میرے پاس آ جا. اب یہ بچی پاس پہنچ گئی, بیوی زینب تھوڑی دیر میں آ گئی, اے بیٹی تم نے یہ لاشا کیسے پہچانا؟ اے بمبی ابا لاشے سے آواز آئی تھی, میرے پاس آ جا, میں یہاں پہنچ گئی. اے بچی اس لاشے نے کیا کوئی پیغام ملا؟ آپ اپنی اماں اس لاشے نے ایک پیغام پیغام دیا ہے، کہا ہے میرے شیعوں کو بتانا، اے میرے شیعوں جب بھی پانی پیو اپنے امام کی پیاس کو یاد کرنا۔ اور ایک دوسرا پیغام بھی ہے، اب یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پھر بچے کا پیغام ہے، اے جیو میں اپنے شیر خار بچے کو پانی پلانے میدان میں لایا، کسی نے پانی لا دیا وہ تیرے سے دب چل گیا، میرا بچہ سے بہ گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، شہدائے اسلام تیری راہ میں جانے دیتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ان تمام حادثات میں جو لوگ شہید ہوئے، بالاخص ہنگو میں جو مومنین شہید ہوئے، اے پاک پروردگار، جو مومنین عراق کے اندر شہید ہوئے، پاک پروردگار، ان تمام شہدا کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جگہ جگہ مظلومیت کا شکار ہیں، پاک پروردگار، قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں، زندانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں، بالاخص سید راحت حسین اور ان کے ساتھیوں کو جلد از جلد آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ اے پاک پروردگار، عزاداری سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اب اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص کی مرحومہ سمینہ بانو بنت انور علی لاکھانی، ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص لاؤ سمجھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد، درود به محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد۔